مفہوم یہ ہے کہ نیکی کے کام پر تعاون کرو، تعاون علی البر والتقوی، تعاون باب تفاعل سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جانبین سے، یعنی ایک دوسرے کی طرف سے تعاون کرو. تعاون کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی طرف سے ہو دوسری طرف سے نہ ہو، اسی کے وزن پر تعاون اور تناسل آتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نیکی اور تقوی کا کوئی کام ہو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی. تعاون یہ بھی ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے پر دوسرے کی مدد کریں. ایک شخص گناہ سے بچنا چاہ رہا ہے تو ہمارا تعاون یہ ہے کہ ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ اس کو گناہ پر گناہ میں دھکیل دیں. آج کل معاملہ یہ ہے کہ گناہ میں دھکیلا جاتا ہے کہ بھئی بچ کیوں رہا ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے، یہ تو سب سارے دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں کر رہے بھائی، تم انوکھی باتیں کر رہے ہو. یعنی اس طرح کی باتیں باقاعدہ کی جاتی ہیں بجائے اس کے کہ اس کو تعاون دیتے اور اس کی مدد کرتے اور اس کو کہتے کہ ہاں بھائی تم بہت اچھا کام کر رہے ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں پہلو سے فرمایا، تعاون علی البر والتقوی، کہ تعاون کرو نیکی کے کام، نیکیوں پر اور تقوی پر. ولا تعاونوا، اور تعاون مت کرو، علی الاثم والعدوان، گناہ پر اور زیادتی کے کام پر. تو ایجابی اور سلبی دونوں طور پر منع کر دیا، تعاون کرنا ہے تو نیک کام پر کرو، نہیں کرنا تو گناہ کے کام پر نہ کرو، زیادتی کے کام پر نہ کرو. ایک آدمی ظلم کر رہا ہے تو ہم ظالم کی مدد نہ کریں، اور ظالم کی مدد نہ کرنا کیا ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیں. یقیناً یہ تعاون کی صورت ہوگی اس سے، اگر ہم اس کو گناہ سے روک دیں گے تو یہ تعاون ہوگا. اس لیے اس آیت میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اور تقوی کا کوئی کام ہو تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور اگر نیکی اور تقوی کا کام نہیں ہے بلکہ گناہ اور زیادتی کا کام ہے تو ولا تعاون، تو تعاون مت کرو. علی الاثم، گناہ پر، والعدوان اور زیادتی پر، ظلم پر. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو پتہ چلا کہ دنیا میں کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، صرف ایک ہی ذات ہے اللہ، جس سے ڈرو. یعنی ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہمیں اس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو خوشی خوشی وہ کام کریے، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں تو فوراً چھوڑ دیجیے، مت جائیے اس کے قریب. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیوں؟ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت جلد سزا دینے والا ہے، شدید العقاب بہت سخت سزا دینے والا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا. ساری دنیا اگر چاہے چھڑا دے اور اللہ تعالیٰ چاہے پکڑے تو اللہ کی پکڑ بڑی قوی ہے، بہت مضبوط ہے، پوری دنیا مل کر بھی اللہ کی پکڑ سے کسی کو نہیں چھڑا سکتے، اور اللہ تعالیٰ چاہے چھوڑ دے، ساری دنیا چاہے پکڑے تو اس شخص کو کوئی پکڑ نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ چھوڑنا چاہے چھڑانا چاہے. تو بس یہ آیت
اتفاقاً زبان پر چڑھ گئی اس کے متعلق میں نے ایک بات عرض کر دی, اور یہاں حضرت والا کا شعر بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم ایسی ہر خوشی کو قابل لعنت سمجھتے ہیں, ہم ایسی ہر خوشی کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے دوستو رب میرا ناراض ہوتا ہے. کوئی خوشی خوشی نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو, یہ کیا خوشی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ صاحب بچوں کی خوشی, فلاں کی خوشی ہے, بیوی کی خوشی ہے, یہ کیا خوشی ہے جس سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں؟ یہ بھی کوئی خوشی ہے؟ خوشی وہ ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں, جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں. اللہ اگر ناراض ہو رہے ہیں تو وہ خوشی سے قابل لعنت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے, بتائیے اللہ کی ناراضگی مول لے کر کوئی شخص خوش رہ سکتا ہے؟ خوشیوں کے خالق کو ناراض کر کے ہم چاہیں گے خوشیاں خرید لیں, کس سے خریدو گے؟ خوشیاں بیچنے والا, خوشیاں دینے والا, عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تو خوشیاں عطا فرماتے ہیں, اس نے ہمیں خوشیاں عطا فرمائی ہیں, تو خوشی خوشی لے لو, لیکن ناراضگی کی قیمت پر نہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے. اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں تو وہ خوشی 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 دو, اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو ترک کر دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ ہے بڑا مشکل کام, یہ آسان کام نہیں ہے. پیتا پانی ہوتا ہے, مخالفتیں مول لینی پڑتی ہیں, بہت تانے سننے پڑتے ہیں, پورے خاندان کی سننی پڑتی ہے, حتیٰ کہ قرابت دار ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا, اس کو پاگل ہو گیا ہے کیا, کہاں جانے لگا ہے یہ؟ اس قسم کی گفتگو عام ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق طاعت عطا فرمائے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یہاں کی تو جیسے تیسے گزر جائے گی, لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جب آنکھ بند ہوگی پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں ہم کیسے ہیں, وہاں کی اصل ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو گئے تو بس سمجھ لیجیے ہم نے پالا مار لیا, لیکن خدا نہ کرے اگر وہاں ناراضگی اللہ کی ہمیں مول لینی پڑ گئی, تو پھر یہاں ساری خوشیاں پوری زندگی چاہے آپ نے دمال ڈالتے ہو گزاری ہو جناب, ایک لمحے کو بھی آپ نے جو ہے نا وہ چین نہ لیا ہو, حرکت میں رہے ہوں ہمیشہ, ہمیشہ دھمال ڈالتے رہے ہوں خوشی کے مارے, لیکن وہ خوشی اللہ کو ناپسند ہو, بتائیے یہ دھمالے ڈالنا کس فائدے؟ آپ کو کوئی خوشی خوشی فراہم نہیں کر سکتا جب تک آپ پیسے خرچ نہ کرو. لاکھوں روپے خرچ کرو گے تو گانے والے گانا گائیں گے, ناچنے والے ناچیں گے, لائٹ لگانے والے لائٹیں لگائیں گے, کھانا پکانے والے کھانا پکائیں گے. کوئی بغیر پیسے کو خوشی دیتا ہے؟ دھکا دینے کو بھی تیار نہیں کسی کو, کوئی خوشی تو کیا دے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, وہ ہمیں خوشیاں عطا فرماتے رہتے ہیں, بغیر پیسے کے عطا فرماتے ہیں, اور ہم اس کی یہ قدر کرتے ہیں کہ اس کو ناراض کرتے ہیں. ساری دنیا کو راضی کرتے ہیں, اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اور کسی نے کہا کہ اللہ اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں, لیکن اگر تو ناراض ہو جائے گا تو ساری دنیا خوش ہو مجھے کیا فائدہ. اللہ اگر ناراض ہو ساری دنیا خوش ہو, صدر امریکہ جو ہے وہ مبارکباد دے اور برطانیہ والے سلوٹ پیش کرے, لیکن اگر اللہ ناراض ہو رہا ہو تو اس سلوٹ سے اور اس سلام پیش کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ ہے حاصل؟ حاصل تب ہے جب اللہ تعالیٰ خوش ہو. اللہ اور رسول کے احکام کی فرما برداری, ان کے طریقوں پر چلنا, بلا شبہ ہم سب میں کوتاہیاں ہیں کچھ نہ کچھ, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سب فرشتے ہیں, ہم سے گناہ نہیں ہوتے, انسان ہوتے ہی گناہ بھی ہوں گے, نافرمانیاں بھی ہوں گی, لیکن حد تر امکان بچنے کی تو کوشش کرو بھائی, جس حد تک ممکن ہو سکے گناہوں سے بچو, جس حد تک ممکن ہو سکے. لیکن اگر بالفرض باوجود کوشش کے گناہ ہو جائے تو استغفار کرو, فوراً رجوع کرو کہ اللہ معاف فرما دے. جو آدمی مومن ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی برداشت نہیں کر سکتا, اگر ہو جاتا ہے وہ تڑپتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر لے, اللہ تعالیٰ کو منع نہ لے. یہ ایسی بات ہے جسے ایک آدمی کو اگر بدبو سے محبت ہے وہ رہتا ہی بدبو میں. ایک مثال میں نے کہیں پڑھی کہ ایک جمعدار بندی تھا, اس کو جناب کسی نے خوشبو سنگا دی, بے ہوش ہو گیا, بے ہوش ہو گیا. اب لوگوں نے اس کو بڑی ہوش میں لانے کی کوشش کی, ہوش میں نہیں آ کے دیا. وہ کسی ذمہ دار کو پتا چلا, وہ جلدی سے آیا, لا کے بخانا اس کی ناک کے پاس رکھا, فوراً ہوش میں آ گیا, آنکھ کھل گئی. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نجس دنیا پر ہی نظر رکھتے ہیں, آخرت کی جو حقیقتیں ہیں ان کو ہم نے فراموش کر رکھا ہے. خوشبو سے ہم بیزار ہیں, ان سے ہمیں بے ہوشی تاری ہونے لگتی, کچھ ہونے لگتا ہے دل کو, اختلاج قلب ہو جاتا ہے. اور جہاں جو ہے وہ دنیا, خصیص دنیا پر ہم نظر ڈالتے ہیں, وہاں کو وہیں ہمیں جو ہو جانا شروع ہو جاتا ہے. بہرحال اگر ہم سے غلطی ہو جائے, یقیناً ہوں گی, اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمانے والے ہیں, لیکن متوجہ فوراً ہونا چاہیے اللہ کی طرف. جب تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر ہم انہیں راضی نہ کر لیں, اس وقت تک ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے. ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حرص علی ما ینفعک, تم حرص کرو اس چیز پر جو تمہیں نفع دینے والی ہو, ایسی چیز کا حرص مت کرو جو تمہیں نقصان پہنچانے والی ہو. یہ حرص, کیونکہ حرص کو اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے حرص سے مراد بھی یہاں پر وہ حرص ہے جو آخرت میں نفع دینے والی ہو. وہ حرص اس سے آخرت میں نفع نہ ہو, وہ حرص کرنا بیکار, ناجائز. اور ساتھ میں فرما دیا مستعین باللہ, اللہ سے مدد بھی مانگو, خالی ایسی نفع کی کوشش جو ہے وہ کوشش تو کرتے رہو, حرص بھی کرتے رہو, لیکن بعض اوقات اس حرص سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرو, مستعین باللہ, ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگو. اور ولا توجید, اپنے آپ کو عاجز بنا کے مت, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے مت بیٹھ جاؤ کہ صاحب ہم سے تو ہوتا ہی. جیسے بہت سے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ صاحب بہت سے اللہ والے ہیں, راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں, تسبیحات بھی کرتے ہیں, دنیا کے بھی سارے کام انجام دے رہے ہیں, دین کے بھی سارے کام انجام دے رہے ہیں. تو آدمی کو دیکھ کر رشک آتا ہے, لیکن کہتا ہے صاحب یہ پتہ نہیں کس طرح کر لیتے ہیں, ہم سے تو نہیں ہوتا, اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. ہمیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو, تم سے نہیں ہوتا تو ہمت تو اللہ سے مانگو, مستعین باللہ, اللہ سے مدد طلب کرو, اور اپنے آپ کو عاجز مت بناؤ, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو, بلکہ کچھ نہ کچھ کرو. اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے اندر وہ آہ پیدا کر لو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو شخص جنازے میں شریک ہو اس کو ایک قیراط ثواب ملے گا, اور جو اس کے ساتھ تدفین میں بھی شریک ہو جائے تو دو قیراط ثواب ملے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ واقعی تم نے یہ حدیث سنی آپ وسلم سے؟ کہا کہ ہاں میں نے خود سنی. اسے بڑا افسوس کیا, کہا کہ افسوس ہم نے بہت سے قیراط ضائع کر دی, افسوس ہم نے بہت سے قیراط ضائع کر دیے, کاش کہ ہمیں اس حدیث کا پہلے سے پتا ہوتا تو وہ قیراط ہمارے ضائع نہ ہوتے. دیکھیے یہاں قیراط سے مراد کو سونے چاندی کے درہم و دینار نہیں ہے, بلکہ وہ اجر و ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ اس عمل پر عطا فرمانے والے ہیں. تو صحابی نے حرص کی, لیکن کس چیز پر؟ آخرت کے نفع پر. کہ اگر ہم اس چیز کو ضائع نہ کرتے, اس حدیث کا ہمیں پہلے سے پتا ہوتا تو نماز جنازے میں شریک ہونے کی ہر وقت کوشش کرتے, تدفین کے اندر کوشش کرتے, تو کم از کم ہمارے یہ قیراط ضائع نہ ہوتے. قیراط اصل میں ایک سکہ تھا اس زمانے کا, ایک دینار کے برابر سمجھ لیجیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ بھائی قیراط سے مراد دنیا کا قیراط نہیں ہے, آخرت کا قیراط جبل احد کے برابر. اور یہ بھی ایک اندازہ ہے, بہت پہاڑ آپ نے دیکھا ہے نیلوں پھیلا ہوا ہے, نیلوں میں جنت کا پہاڑ. بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جبل احد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جبال من جبال الجنہ, جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے, وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ جب اس پر نظر ڈالیں سرخ پہاڑ, دیکھ کے محبت پیدا ہوتی ہے. اسی کے بالکل سامنے مد مقابل مغرب کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک سیاہ رنگ کا پہاڑ ہے, بالکل سیاہ, ایسا جسے کسی نے آگ میں جلا کر کوئلہ کر رکھا ہو. فرمایا کہ دوزخ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے, اس کی طرف دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. تو بہت پہاڑ معمولی نہیں, بہت بڑا پہاڑ ہے. تو ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے, دو قیراط دو احد پہاڑ کے برابر ہیں. اب اللہ ہی جانتا ہے کتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس نے فرمایا کہ افسوس ہم نے بہت سے قیلات ضائع کر دیے. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کی حرص دیسی تیسی. اور پھر جو صحابہ کے بعد اللہ کے نیک بندے آئے انہوں نے بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی, ہر سنت پر کچھ نہ کچھ کوشش کرنے کی عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور ہمارے حضرت استاد مولانا عثمان صاحب نور اللہ وقار ہمیشہ ایک بات فرماتے تھے کہ جو لوگ سنت طریقوں کو اختیار کرتے ہیں, اختیاری سنتوں کو اختیار کرتے ہیں, تو جو سنت ایسی ہیں غیر اختیاری اللہ ان سے بھی عمل کرا دیتے ہیں. جو لوگ سنتوں پر سنتوں کو اختیار کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت وہ سنتیں جو غیر اختیاری ہیں یعنی ہم انہیں اپنے طور پر اختیار نہیں کر سکتے ان پر بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی ان سنتوں کو اختیار کرے جو اس کے اختیار میں ہیں. ہم تو اختیاری سنتوں کو بھی اختیار نہیں کرتے تو غیر اختیاری کہاں سے ہم عمل کریں گے اس میں. اور حضرت نے یہ بات اس لیے فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو چوٹ حضرت کے وہاں لگی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے ایک مرتبہ گرے تھے اور آپ کو وہاں چوٹ لگی. تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے محفوظ رکھا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چوٹ ایسی جگہ لگی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگی تھی تو ایک سنت پہ عمل ہو گیا. جان بوجھ کے ہم اپنے جسم کو چوٹ نہیں لگا سکتے تھے. یہ غیر اختیار ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم لے کے کس چیز کو زور سے مارتے کہ چوٹ لگ جائے یہاں پر ایک سنت پہ عمل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جو لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو جو غیر اختیار سنت ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی عمل خود بخود کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں. اب چاہے وہ ہلکا سا دھکا ہی لگاؤ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شہادت کی سچی طرف رکھتا ہے یعنی دل میں اس کی طرف ہے کہ میں شہید ہو جاؤں, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں چاہے وہ بستر ہی پر کیوں نہ مرے. ضروری نہیں کہ میدان جنگ میں کوئی مرے تو ہی شہید کہلائے, بلکہ بعض اوقات وہ مردا بستر پر ہے لیکن ثواب اس کو شہدا کا ملتا ہے, شہید کا ملتا ہے. یہ اس طلب کی بنا پر ہے جو اندر, اس لیے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے کہ اندر کی طلب کیا ہے ہمارے اندر. حضرت اللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل و قدر محدث گزرے ہیں, امام ان کا انتقال ہوا, اس شخص نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ کیسے گزری تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا لیکن میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا اس کو جو درجہ ملا ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے. خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا, صبح اٹھا تو بڑا حیران ہوا کہ امام عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے محدث, ان بڑے درجے کے فقیر, اور یہ فرما رہے ہیں کہ سامنے جو لوہار میرے گھر کے رہتا اس کا درجہ مجھ سے زیادہ ہے. حیران ہوئے, ان کے محلے میں پہنچے اور ان کے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا ان کا دروازہ کھٹکھٹایا. تو واقعی تھا اس لوہار کا بھی انتقال ہو چکا تھا. گھر میں سے جو بھی تھی ان سے پوچھا پردے کے اندر سے کہ یہ بتاؤ کہ کیا عمل تھا تمہارے شوہر کا, تو خاص عمل کیا کرتے تھے؟ کہا وہ خاص عمل تو نہیں تھا, وہ تو مزدور پیشہ آدمی تھے. اتنی بات تھی کہ دو باتیں انہوں نے بیان فرمائی خاص طور پہ. ایک بات تو یہ تھی کہ وہ لوہار کا لوہار تھے, چونکہ لوہا کوٹتے تھے اس لیے اتنی بات تھی کہ جب وہ ہتھوڑا جو ہے لوہے پر مارتے تھے تو بعض اوقات ہتھوڑے کو جب اوپر اٹھاتے تھے اور کان میں اذان کی آواز آ جاتی تھی تو اس ہتھوڑے کو پھر اس سے گرم نہیں لگاتے تھے بلکہ اوپر اٹھا ہوا ہتھوڑا پیچھے پھینک دیتے تھے, اس کو کام میں نہیں لاتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کے منادی نے آواز دے دی ہے لہٰذا آپ فوراً مسجد کی طرف, پھر کوئی کام نہیں کرتے تھے. ایک کام تو یہ کرتے تھے اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ ہمارے گھر کے سامنے عبداللہ ابن مبارک رہا کرتے تھے تو میرا میاں جب تھکا ہارا رات کو آتا تھا دیکھتا تھا کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں تو دل میں اس کی حسرت پیدا ہوتی تھی کہ یا اللہ کاش ہمیں بھی ایسی فرصت ہوتی اور ہم بھی تیری عبادت کرتے, لیکن دن بھر کے اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ نیند سے چور ہو جاتے ہیں, آنکھیں ہماری نیند سے بوجھل ہوتی ہیں, پھر آج سو جاتے ہیں ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی, لیکن دل میں اس کی حسرت بڑی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ بس یہی تو وہ حسرت ہے, حسرت نایاب جس کو کہا جاتا ہے. اسی حسرت کی بنا پہ اللہ نے ان کو تہجد گزاروں میں استعمال فرمائی, یہ ہے وہ حسرت نایاب. اس لیے کم از کم حسرت تو ہو ہمارے دل میں بھائی, نیک طریقوں پر نئے طریقوں کو اختیار کرنے کی حسرت ہو، اچھے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی حسرت ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یا دو باتیں عطا فرمائیں، یا تو عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے یا پھر اجر و ثواب اس جیسا عطا فرما دیں گے. اب بتائیے نقصان کیا ہے؟ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار ہم سے آگے بڑھ گئے، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے اس لیے زکات دیتے ہیں، ہم زکات نہیں دے سکتے، ہمارے پاس مال ہی نہیں. اسی طریقے سے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہوتی کہ ہم صدقہ و خیرات کریں. تو جو عمل ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن مال نہ ہونے کی بنا پر جو مالی عبادتیں ہیں وہ انجام دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے، تو ہم سے آگے نکل گئے اجر و ثواب میں. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں کہ تم آگے نکل جاؤ گے. فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، ان سے آگے نکل جاؤ. اب یہاں ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، اور یقیناً بعض روایتوں میں یہ موجود بھی ہے اس سال، بلکہ اس سال کے عملی طور پر ان کو صورت پیش آئی کہ جب مالداروں کو پتہ چلا تو انہوں نے یہ عمل بھی شروع کر دی. مال پہ صدقہ تو کرتے ہی کرتے تھے لیکن یہ عمل بھی شروع کر دیا. تو اب پھر آگے وہ انہوں نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہم سے پھر آگے نکل گئے، پر جو ہم کرتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں، انہیں پتہ چل گیا وہ تو یہ بھی کر رہے ہیں. کہا کہ بھائی جس کی وہ آگے بڑھنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے پیچھے نہیں ہٹاتے، اسے اللہ بھی آگے بڑھاتے ہیں، لیکن بہرحال تمہاری جو حسرت ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق اطاعت عطا فرما دی، اور جو صاحب ان کو دولت تقسیم کرنے پر ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی پر اجر عطا فرما دیا. تو بہرحال دل کی حسرت کا ایک حل تو ہے نا، اس لیے اس قسم کی جو حسرتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی چیز پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے لیکن عمل نہیں کر پاتے کسی بنا پر، لیکن آدمی حسرت کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو چیزوں میں ضرور عطا فرما دیتے ہیں، یا تو توفیق اطاعت عطا فرما دیتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. یہاں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے حرص یہاں صحابہ کو کس چیز کی ہوئی، یہ نہیں کہا کہ صاحب بہت ان کے پاس مال و دولت ہے ہمیں آپ نے کچھ نہیں دیا، شکوا نہیں کیا. ہمارے دنوں میں شکوا کرتا ہے کہ فلاں تو میاں ایسے پیسوں میں چل رہے ہیں اور ہمیں دیکھو رات دن محنت کرتے ہیں کچھ بھی ہمارے پاس نہیں. الحاظ بلّہ شکوا نہ کرو. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کا کی جو حرص ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک آدمی کے پاس اگر ایک واجب سونے کی ہے تو دوسرے کی تمنا کرے گا، دو ہے تو تیسرے کی کرے گا، اور اس کی حرص ہوا کا جو پیٹ ہے نا بھر نہیں سکتا کچھ، سوائے قبر کی مستی کے. یا فرمایا قناعت اختیار کرے، کیونکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ عطا فرمایا، کسی کو بے انتہا مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا بالکل. اور اسی حدیث میں ایک بات یہ فرمائی، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے وہی نہ صاحب اگر صحیح ہو، اگر کوئی چیز تمہیں پہنچے تو یوں مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا اور ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. فرمایا کہ ایسا نہ کہو، اس سے فتنے کا دروازہ کھل جائے گا تمہارے لیے، بلکہ جو کچھ ہوا اس پر اللہ تعالیٰ کے صابر و شاکر رہو کہ اللہ کو یہی یوں ہی منظور تھا، جو کیا اللہ نے بہتر کیا، میں اگر الٹا بھی لینا چاہتا تو بھی یہی ہوتا جو اللہ نے کیا، بس یہ تقدیر پر راضی رہو. لیکن یہ کب؟ جب معاملہ ہو چکے، ہونے سے پہلے تدبیر اختیار کرتے رہو، لیکن جب کوئی معاملہ ہو جائے پھر یہ نہ کہو کہ اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، کاش میں فلاں ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا یا فلاں ہسپتال میں چلا جاتا، میں یہاں لے گیا تھا اس لیے مر گیا، ایسا نہ کہو. جب ایک عمل ہو چکا اب اس کو اوپر یہ مت کہیے تقدیر کے خلاف. ہاں جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک کوئی تدبیر اختیار کرنا چاہو شریعت نے منع نہیں کیا، جس کو چاہو دکھاؤ، لیکن جب ایک عمل ہو گیا تو اب یہ کہو کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا. تو کسی نے کہا ناکام تمنا دل، یہ سوچتا رہتا ہے یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، اس نہیں ہوتا، وہی ہوتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور ہے خدا ہوتا ہے. یہ مشہور شعر ہے لیکن حقیقت یہی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ ہوگا. اس لیے تدبیر اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن جب ایک عمل ہو جائے پھر اس کو اوپر ہائے افسوس نہ کرو، زیادہ تردد مت کرو، بس کہو کہ ٹھیک ہے بھائی اللہ کا جو منظور تھا وہ ہو گیا، ہم نے اپنی سے کوشش کی. یہ ہے کافر اور مومن کا فرق. مومن اپنے مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اگر مر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نے اپنی سے کوشش کی، اب اللہ نے اتنی زندگی لکھی تھی اس لیے بہرحال رخصت ہو. لیکن ایک کافر کے لیے تسلی کا کوئی سامان نہیں، اس لیے کہ اس کو نہ تقدیر پر بھروسہ، نہ اللہ پر بھروسہ، نہ کسی اور چیز پر بھروسہ. تو اللہ نے آپ کو ہمیں تو بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے، ہمارے لیے تو تسلی کا سامان ہے. اس لیے بہرحال ایسی چیزوں کی حفظ کرنی چاہیے جو تمہیں نفع دے. لازمی بات ہے کہ اس سے مراد آخرت کی بھی حفظ ہے اور دنیا کی بھی. دنیا سے مراد دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے اعمال کرو کہ جو تمہارے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی نفع بخش ہو لیکن دوسرے کے لیے برا مت چاہو. جیسے کہ یہ صحابہ کرام، ان کے انداز اور فکر اور سوچ دیکھی، ان کو یہ فکر ہے کہ پیسے خرچ کرتے ہیں وہ تو ایک تو انہیں اجر و ثواب مل رہا، ہمیں نہیں مل رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہ تم یہ پڑھ لیا کرو، تمہیں اجر و ثواب ملے. تو ان کی سوچ اور فکر یہ تھی، ہماری جو سوچ و فکر ہے وہ بالکل الگ. وہ دنیا کی اگر کسی کی تنخواہ بڑھ گئی کہتے ہیں اب اس کی بڑھ گئی میری نہیں بڑھی، پھر یوں کرتے ہیں. ہماری حصہ اور سوچ یہ ہے اور اس سے خواب خواہ کا حسد پیدا ہو جاتا ہے دل میں کہ فلاں شخص کے پیسے بڑھ گئے میرے کیوں نہیں بڑھے، یہ اتنا اچھا کھا پی رہا میں اچھا تیری کھا پی رہا، اس کے بعد اتنا اچھا گھر ہے میرے پاس اچھا گھر نہیں ہے. ایسا نہ کہ یہ ہے تمہیں فائدہ نہیں دے، بلکہ اللہ نے جو دے دیا اس پر قناعت اختیار کرو، الحمدللہ و شکر للہ پڑھو. ایک قاضی رحمۃ اللہ نے نجات لکھی، ایک شخص کو دیکھا کہ ایک جو ہے وہ یعنی آپ ننگے پیر سے پاؤں میں جوتی نہیں، جامع مسجد سے تیرے جا رہے تھے، دل میں خیال آ رہا تھا کہ دیکھو پاؤں میں جوتی نہیں، لیکن اس سب کو دیکھا کہ اس کے پیر ہی نہیں ہے تو فوراً کا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میرے پاس پیر تو ہے نا، اس کے پاس میرے پاس جوتی نہیں ہے لیکن اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے. تو دیکھیے اپنے سے کمتر پر نظر ڈالیں گے فوراً شکر پیدا ہوگا. اب جب آدمی یہ دیکھے کہ بھائی میرے پاس موٹر سائیکل ہے لیکن دوسرے کے پاس سائیکل بھی نہیں، سائیکل والا یہ دیکھے کہ بھائی جس کے پاس سائیکل بھی نہیں بیچارے کے پاس، اور جو بس میں جا رہا ہے وہ سوچے کہ وہ آدمی جو بےچارا پیدل جا رہا ہے اس کے پاس پیسے بھی نہیں ٹکٹ لینے، تو شکر پیدا کرے گا الحمدللہ ہمارے پاس کم از کم یہ تو ہے. تو میرا قناعت اختیار کیا، اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس کے اپنے حال پر خوش رہے گا الحمدللہ، اور باقی جائز طور پر کوشش کرنے میں صحیح سے منع نہیں. تو میرا احرص علی ما ینفعک، اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگائی ایک میدان میں، ایک مقام دو مرتبہ آپ نے دوڑ لگائی، ایک مرتبہ آپ جیت گئے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی. تو آپ نے فرمایا تل کا بتری کا، یعنی یہ معاملہ پچھلے معاملے کے بدلے میں ہو گیا، ایک دفعہ میں جیتا ایک دفعہ تم جیت گئے، معاملہ برابر ہو گیا. تو ہمارے بزرگان دین نے بھی اس کا عمل کر کے دکھایا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہے تھے، راستے میں جب ایک ایسا جنگل تھا یا میدان تھا تو اس نے بیوی سے کہا کہ آؤ بھائی دوڑ لگائے، یہ سنت رہ گئی اس سے بھی عمل ہو جائے. اس نیت سے دوڑ لگائی کہ بھائی آپ وسلم نے بھی کیونکہ اپنی اہلیہ کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو ایک تفریح فراہم کی، اس لیے چلو ہم بھی اس سنت پہ عمل کر لیں. اس قسم کی حرص اگر ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے تو الحمدللہ یہ مبارک، لیکن اگر دوسری حرص پیدا ہوتی ہے جو دنیا سے متعلق ہے اور آخرت کی کوئی حرص ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، آخرت کی جو حرص ہے یہ مطلوع ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرو دوڑو. اور باقی جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے تو بھائی یہاں آدمی دلی دل میں حسد کرتا رہے گا، بغض پالتا رہے گا، اور دوسرے کی طرف سے جو ہے نا طبیعت کے اندر کدورتیں پیدا ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. سارا یہ چند باتیں جو آج بے ترتیب یا میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری ساری کاوشیں ساری محنتیں ساری کوششیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں. دنیا کے بھی جو اعمال ہیں کوشش کر کے جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ محض اپنے آپ کو بچا لینا کوئی کارنامہ نہیں. ہم سے صرف ہمارے بارے میں سوال نہیں ہوگا، جو ہمارے متعلق ہیں ماتحت ہیں ہمارے، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اللہ نے تمہیں ان کو ان پر سرپرست بنایا تھا، تمہیں وکیل تمہیں بڑا بنایا تھا، تم نے ان کو ان پر کس حد تک جو انہیں سمجھانے کی کوشش کی، کس حد تک انہیں گناہوں سے روکا. اس لیے بعض اوقات ہم خود تو بچ جاتے ہیں، خود سے تقوی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو جو ہے وہ جس طرف چاہے وہ جا رہی ہوتی ہیں پہلی بھی کرتے، ادھر ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دیں. آخر دعوانا الحمدللہ والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين.